اسلام کی ایک آنے زمانہ بلندگار سروار سلام اللہ علیہ وسلم جہاں جہاں آپ کو جگہ ملتی ہے پلیز آج چلے آپ سن رہے ہیں یہ سوچے آج کون سی شاپ ہے جہاں جگہ ملتی ہے سکون سے بیٹھ جائے اور ایک گھنٹے کی بات ہے بی بی کے کتاب کو سن لے اور دوسرا ایک آپ سے ضروری اعلان کر جائے کہ بی بی چار پانوں کے کتاب آج جتنی بھی اس کی آج تک وہ ہوئی ہیں تقاریر ان کی وی سی آر اور ویڈیو کیسٹ بن رہی ہیں راجد علی صاحب کے پاس جس چیز کو لینی ہوں کے باہر وہ کرے ہیں ان سے آپ خرید سکتی ہیں شکریہ اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم گرامین
نعرہ تکبیر
اللہ
یہ سامنے بہت چھوٹے بچے لے کے خواتین بیٹھی ہوئی ہیں دیکھو میرے دوست
پیچھے سائڈ پہ لے جائیں تاکہ بچوں کے شور سے
بچوں کو ضرور لانا چاہیے لیکن تھوڑا سا کنارے کی طرف بیٹھنا چاہیے بچے کا اٹینشن اسپین اتنا نہیں ہوتا وہ کسی وقت بھی کھڑا ہو جاتا ہے شور مچا سکتا ہے اس سے مجلس ڈسٹرب ہوتی ہے میری عزیز بہنوں آپ بہت چھوٹے بچے گود میں لے کر بالکل سامنے بیٹھی ہوئی ہو آپ یہاں سے نہیں اٹھ پاؤ گی جب مجمع پیک ہو جائے گا براہ کرم سائڈوں پر کنارے پر جہاں آپ بچے کو کنوینئنٹلی لے کر سائڈ پر ہو جائیں ایسی جگہ پر بیٹھیے ضرور بچوں کو لائیے پورے بچوں کو لائیے لیکن بس تھوڑا سا مجلس کا خیال رکھیے میرے عزیز دوستوں سورہ فاتحہ کی ہم درخواست کرتے ہیں ہمارے عزیزوں دوستوں میرے ساتھ یہاں پر خدمت انجام دینے والی بہنوں کے والدین اور ان کے رشتہ داروں کے لیے ہماری آنٹی سریا مظہر کے والدین کے لیے آنٹی تمکنت کے والدین کے لیے میری بہن اجرا کھرل کے والدین کے لیے میری دوستوں سمینہ کاظمی بشرا مصباح اور میری دوست زاہدہ کے والدین کے لیے زاہدہ کی والدہ اور باقیوں کے والدین کے لیے جناب عاشق حسین صاحب کے خاندان کے مرحومین کے لیے ساجدہ باجی اور راشدہ باجی کے خاندان کے مرحومین کے لیے ہماری آنٹی فرکندہ حسن زیدی صاحبہ کے والدین کے لیے میری بہن فاطمہ اور سکندرہ کے والدین کے لیے جعفری آپا کے والدین کے لیے سیدہ زیدی صاحبہ کے خاندان کے گزشتہ گان کے لیے شاہدہ محسن صاحبہ کے خاندان کے گزشتہ گان کے لیے جو بہنیں ہماری یہاں پر پڑھتی ہیں حسنین باجی جن کے پڑھنے کی بہت لوگوں نے ہم سے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ وہ ضرور پڑھیں تو ہم ان کو بہت دور سے زحمت دیتے ہیں ان کے خاندان کے گزشتہ گان کے لیے ہماری بہن نورین نگہت زاہدہ باجی مسرت ازرا بھابھی جو سب یہاں پڑھتے ہیں یہاں مسلسل ایک چھ سالوں سے یہاں پر ایک ڈیوٹی کی طرح فرض سمجھ کر پروردگار عالم ان کے گزشتہ گان کے لیے ہماری بہن شاہین سلامت کے جواں سال فرزند کے لیے اور ہمارے بھائی ساجد گیلانی کے لیے جس لاہور نے ظالموں اور سپاہی صاحبہ کا پہلا وکٹم تھا شازی باجی سامنے بیٹھی ہوتی ہیں مجھے شدت سے ساجد بھائی یاد آتے ہیں پروردگار عالم اور ہمارے جتنے یہاں دوست سارے آپ لوگ سب کے گزشتہ دان کے لیے اور آخر میں میرے والدین اور میرے شوہر کے والدین کے لیے ایک سورہ فاتحہ. یار یہ مائک نہیں چل رہا. دعائے صحت کی درخواست ہم کرتے ہیں اپنے نام کے حضور میں, اپنے تمام بیماروں کے لیے, کنکنت آنٹی کے لیے خصوصاً, پروردگار عالم نے صحت کاملہ عطا فرمائے, سریل آنٹی کو صحت دے اور ان کی عمر کو دراز کرے. آپ سب جو یہاں موجود ہیں پروردگار عالم اگلے سال بھی آپ اسی طرح یہاں پر موجود ہوں, اور آپ کو سوائے اپنے انسان کے کوئی غم نہ دکھائے. پروردگار عالم جس نے اپنے بچوں کی دعاؤں کے لیے کہا ان سب کی دعاؤں کو ہم ہاتھ پھیلا کر تیری بارگاہ میں عاشور کے مقتولین کا واسطہ دے کر دعا کرتے ہیں کہ پروردگار انہیں دل کا چین عطا کر دے, اپنے بچوں کی طرف سے ان کے مسائل کو دور کر دے. جو کاروبار اور رزق اور روٹی کے لیے, نوکری کے لیے دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں ان کو, جو بچے جو جوان اپنے گھروں سے غائب ہیں, کچھ پتہ نہیں کون اٹھا کر لے گیا. جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا تھا پروردگار بہت خیریت سے اپنے گھروں کو واپس آ جائیں, ان کے دلوں کو ماں کے دلوں میں چین پڑ جائے. عزیزان گرامی, کل 1:30 بجے ہمارے عاشورہ ہوں گے, اس کے بعد مجلس ہے, مجلس کے بعد فاقہ شکنی ہے. آپ لوگ اپنے اپنے گھر کے بچوں, جوان لڑکوں, جوانوں کو, مردوں کو بھی فاقہ شکنی کے لیے کہہ سکتے ہیں. مردوں کا بھی یہاں فاقہ شکنی کا انتظام ہوتا ہے. یہ نہیں چل رہا ہے مائک. میں آخر میں تمام بہنوں کا جو میرے ساتھ یہاں فرض کی طرح خدمت انجام دیتی ہیں, سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اگر آپ سب لوگ اس طرح نہ اس میں شریک ہوں, بے شک مولا کی نوکری تو ہے, لیکن آپ لوگوں کا ایک عجیب سا احسان سا ہے کہ یہ رونق جو آپ لگا دیتے ہیں, پروردگار عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. بر محمد وآل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق اللیل والنہار بقوته وميز بینهما بقدرته وجعل لکل واحد منهما حدا محدودا وامدا ممدودا. الصلاة والسلام على سید المرسلین خاتم النبیین سیدنا الممجد بشیرنا المؤید المصطفی الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد. دعوت النبویہ والصولۃ الحیدیہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والصبر السجادیہ والآثار الباقریہ والمحاصر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجد الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیۃ القائم بامر اللہ.
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وخطابه المطن وقوله احسن. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الدين عند الله الاسلام. صلوات
اللهم صل على
گرامی ہم نے 8 روز تک آپ کی خدمت میں اسلام اور عصر حاضر کی ضرورتوں کے عنوان سے اپنی بہت ہی کم علمی پر مبنی گفتگو آپ کی سماعت کے پیش نظر کی. آج ہمیں اختتامی مرحلے میں اس گفتگو کو سمیٹ دیں گے. میرے نوجوان دوست مجھ سے بار بار چند سوال کرتے ہیں. ایک بڑا عجیب سا میسج جو شاید ایک دوسرے کو کراس کر رہے تھے میرے نوجوان دوست, وہ مجھے بھی کیا اور مجھے اس کو پڑھ کر بہت ہی سمجھ نہیں آیا کہ کون سا احساس ہوا. انہوں نے مجھے لکھا کہ یہ 9 اور 10 بڑی خطرے کی دن ہے, ہمارا سلام, آپ نے بڑی ہمیں نالج پہنچائی, اگلے سال ہم آپ کی تقریر میں اگر زندہ ہوئے تو آ جائیں گے, ورنہ اس کا ہمارا سلام آپ کو سمجھے. میرے نوجوان بچوں نے جب مجھے یہ میسج کیا تو پروردگار عالم انہیں 100 برس کی زندگی عطا کی. اس ملک کے گوشے گوشے میں جہاں جہاں آزادی امام حسین علیہ السلام ہو رہی ہے, جہاں جلوس اٹھ رہے ہیں اور نوجوان نکلے ہوئے ہیں, سب کی سلامتی, وہ ہمارے بچے ہیں, وہ ہماری روح ہیں, وہ ہماری زندگی ہیں, وہ ہمارا مستقبل ہے. پروردگار نے اپنی حفاظت کا رکھنا.
مردہ باد مردہ باد امریکہ, مردہ باد مردہ باد مردہ باد مردہ باد مردہ باد امریکہ, مردہ باد مردہ باد مردہ باد
امریکہ, مردہ باد.
بر حبیب خدا ختم الانبیاء صلوات, جو اسوائے رسول ہے ہمارا وہ اصول ہے, جو اسوائے رسول ہے
ہمارا وہ اصول ہے,
جو اسوائے رسول ہے
ہمارا وہ اصول ہے.
علی کا طرز زندگی علی کا طرز زندگی حسینیوں کی زندگی عقیدہ و جہاد ہے, حسینیوں کی زندگی
عقیدہ و جہاد ہے.
ہماری درسگاہ
کربلا, کربلا
ہے ہماری درسگاہ
کربلا, کربلا.
نعرہ حسینی رہبر خامنائی, مردہ باد امریکہ, مردہ باد روسیہ, مردہ باد اسرائیل, مردہ باد دشمن ولایت فقی. خدایا خدایا تا انقلاب مہدی از نہضت خامنائی محافظت بفرما. اللہم
صلی علی محمد وآل محمد.
عزیزان گرامی, قرآن مجید میں مومنوں کے مقابلے میں 2 گروہوں کا تذکرہ کیا گیا, ایک کافر اور دوسرے منافق. اگر ہم دوسری کتابوں کے اندر بیان کردہ گروہوں کو دیکھیں تو مومن کے مقابلے میں فقط کفر کا تذکرہ ہے. یہ فقط اسلام یا پیغمبر اسلام کے پیغام اور قرآن مجید کے نزول میں مومنوں کے مقابلے میں 2 گروہوں کا تذکرہ کیا گیا, ایک کافر اور دوسرے منافق. اور منافقوں کی سزا کے لیے قرآن مجید نے کہا کہ اسفل الدرجہ, یعنی بدترین جو درجہ ہوگا جہنم کا, وہ منافقوں کے لیے وقف کیا گیا ہے. عزیزو, سورہ منافقون اترا جس کے اندر ان منافقوں کی پہچان کرائی گئی, اس کی ابتدا ہی اس طرح ہوئی, وقال جاءت المنافقون ان قال رسول اللہ واللہ نعلم ان قال رسول ہی واللہ یشهد ان المنافقون هم الكاذبون. کہ تمہارے پاس آ کر یہ منافق کہتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو, اللہ تو خود کہہ رہا ہے کہ تم ہمارے رسول ہو. واللہ یشہد ان المنافقین هم الکاذبون، اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ منافق جو ہے وہ جھوٹے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دو گروہ پیدا کیسے ہوئے، یا اس طرح ان کی بائیفرکیشن کیوں کر کے بیان کی گئی. پہلی کتابوں میں یہ فقط کفر کا ہی تذکرہ کیوں تھا، نفاق کا تذکرہ کیوں نہیں تھا، اور قرآن مجید میں اس نفاق پر اتنا زور کیوں دیا گیا؟ مختصر سی اور بڑی آسان سی بات ہے کہ جب انسان اولین ادوار میں تھا تو اسٹریٹ فارورڈ تھا، جیسا تھا ویسا نظر آتا تھا، جو دل میں ہوتا تھا وہی اس کی زبان پر ہوتا تھا، زیادہ ہیر پھیر اور کنولیٹڈ قسم کی اس کی زندگی نہیں تھی، نہ اس کے خیالات تھے. لہذا اگر اسے پیغمبر کی تعلیمات اچھی رکھتی تھی تو کہتا تھا ہاں بہت اچھی، اور اگر بری رکھتی تھی تو ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا تھا کہ موسیٰ تم غلط، ابراہیم تم غلط، اسماعیل تم غلط، عیسیٰ تم غلط. تو کسی قسم کا نقاب نہیں تھا. لیکن جیسے جیسے انسان نے ترقی کی ویسے ویسے اس کے اندر بناوٹ، آرٹیفیشل پریزنٹیشن، تصنع، یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر پیدا ہوتی چلی گئی. اب وہ پہلے جیسا سیدھا سادہ انسان نہیں رہا کہ اسے جو اچھا لگتا تھا اسے اچھا کہتا تھا اور جو برا لگتا تھا اسے برا کہتا تھا. اب وہ منہ پر کہتا تھا ہاں سب ٹھیک ہے سب اچھا ہے، اور دل میں کہتا تھا کہ اس سے زیادہ برا کچھ چیز اور ہو نہیں سکتا. اس نفاق کو لفظ نفاق سے ایکسٹریکٹ کیا گیا، جس کا مطلب ہے پوشیدہ راستہ. اور پوشیدہ راستہ کیا تھا کہ جب داخل ہوئے لوگ اسلام کے اندر تو ساری کشتیاں جلا کر داخل نہیں ہوئے، انہوں نے واپسی کا ایک راستہ کھلا رکھا. آپ کا کیا خیال ہے کہ جسے آج فلاں رضی اللہ فلاں رضی اللہ فلاں رضی اللہ، اور فتح مکہ کے دن انہوں نے پیغمبر کی بیعت کی یا اسلام لے آئے یا لا الہ الا اللہ کہہ دیا، تو انہوں نے کیا بڑے دل و جان سے اس دین اسلام کو قبول کر لیا تھا؟ ان کی صورت بالکل ایسے ہی تھی کہ انہیں اپنی معاشی اور معاشرتی حیثیت کو بچانا تھا، اس سوشل اسٹیٹس کی حفاظت کرنی تھی. اور سوشل اسٹیٹس کی حفاظت کے لیے انہیں ہر حال میں ایک ٹاپ آف دا لائن جو اسٹیٹا ہوتا ہے سوسائٹی کا، اس کے اندر موو کرنا تھا. اب وہ ٹاپ آف دا لائن جو اسٹیٹا ہے، اگر کفر کا ہے تو وہ کفر میں موو کریں گے، اگر اسلام کا ہے تو وہ اسلام میں موو کریں گے. بالکل ایسا ہی کہ اگر پیپلز پارٹی حکومت کر رہے ہیں تو پیپلز پارٹی کی قیادت بہت اچھی لگے گی، ہم سارے کے سارے دل و جان سے پیپلز پارٹی میں شامل ہیں. کل کو اگر پاور لیگ کی حکومت بن جائے گی تو اس کی قیادت میں بہت چار چاند لگے ہوئے نظر آئیں گے، اور ہم اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ اس پاور لیگ کے اندر شامل ہو جائیں گے. کل کو تیسری نون لیگ، لام لیگ، میم لیگ، جو بھی آپ کو ٹاپ آف دا لائن نظر آئے گی. بات یہ ہے کہ ہم اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے اپنے تمام ساتھیوں سمیت اس نئی قیادت پر یقین کرتے ہوئے اور اس نئی قیادت کی فراست کو سلام کرتے ہوئے اس نئی پارٹی کے اندر گھل جائیں گے.
مقام باغ یہی ہے کہ پھول راضی ہو، وہ خوش نصیب ہے کہ جس پہ بطول راضی ہو. ایک نہیں دو نہیں تین، جس جس کو کہو میں مانوں گی رضی اللہ. ایک نہیں دو نہیں تین، جس جس کو کہو میں مانوں گی رضی اللہ، مگر شرط میری یہ ہے کہ پہلے بطول راضی ہو.
بات یہ نہیں ہے کہ آپ کو وہ قیادت وہ قیادت وہ قیادت یا وہ پارٹی وہ پارٹی وہ پارٹی. بات یہ کہ آپ کو اپنا بیسٹ انٹرسٹ ہے کہ ہم جہاں جائیں ایک ٹاپ آف دا لائن سیٹ اپ کے اوپر رہے، سب سے اوپر کی سطح پر نظر آئیں، وہ چیز کمپرومائز نہیں ہونی چاہیے. تو جب اسلام چھوٹا سا تھا، یعنی ابھی آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا، تو انہوں نے پہلے سے کوشش کی کہ اس کو وہیں پر ختم کر دیا جائے. وہ بیٹھے ہوئے بہت یہ سارے کے سارے مار کے سر ہوئے، لیکن جب وہ اس کو ختم نہیں کر سکے اور پھل پھول کر چلے مکہ میں پوری رانائی اور جوانی کے ساتھ اگر کھڑا ہو گیا، تو انہوں نے سوچا کہ یہی سب سے بہتر ہے کہ ابھی اس فوج کے اندر داخل ہو جاؤ تاکہ اپنی وہ سرداری بنی رہے. تو پورے ساتھیوں سمیت ہم نے رسول کی قیادت پر اعتبار کر لیا اور لا الہ الا اللہ کہہ دیا اور کہا کہ قرآن مجید نے کہا کہ منافق تیرے سامنے آ کر کہہ دیں کہ وہ تجھ پر ایمان, تو اللہ کا رسول ہے, اللہ تو خود کہہ رہا ہے تو اللہ کا رسول ہے, اللہ یشہد ان المنافقین ہم کاذب, لیکن اللہ صاحب کو یہ بھی قیادت دیتا ہے کہ منافق جو ہیں وہ جھوٹے ہیں. تو یہ ابو سفیان اور اس جیسے بہت سارے لوگ جو بعد میں تاریخ کے منظر جذر سے گزر کر سب سے سب رضی اللہ ہو گئے, یہ اپنے بیسٹ انٹرسٹ کو بچانے کے لیے اسلام کے جسد میں بدن میں داخل ہوئے, لیکن وہ اتنے ذہن کے ساتھ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے. تو مومن وہ ہوتا ہے جو ذہن کے ساتھ داخل ہوتا ہے, کافر وہ ہوتا ہے جو اپنے ذہن کے آگے ایک دیوار کھڑی کر لیتا ہے اور ایمان کے اندر گھسے نہیں لیتا, منافق وہ ہوتا ہے جو بدن کے ساتھ اسلام میں داخل ہوتا ہے لیکن ذہن کے ساتھ کفر ہی کے اندر رچا اور بچا رہتا ہے اور اسی بات کی کوشش کرتا رہتا ہے کہ کوئی موقع ملے اور دوبارہ اس ایمان کو کفر کی طرف پلٹ دے. سورہ توبہ قرآن مجید میں دو آیات سورہ توبہ کی بڑی خاص ہیں, ایک منافقوں کے بارے میں اور ایک مومنوں کے بارے میں. مومنوں کے بارے میں کہا بل مومنین اگر مومنات بازن اللہ بازن یا مرون ابل معروف ہے پر یہ نہانا نہیں بھول کر, مومن مرد مومن عورتیں بازن اللہ بازن آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں, مددگار ہیں, اولیاء ہیں. یا مرون ابل معروف ہے پر یہ نہانا ہم انل بھول کر, وہ معروف اچھائی نیکی بھلائی کے لیے متحد اور مجتمع ہو کر آگے بڑھتے ہیں, اور منکر یعنی برائی کو روکنے کے لیے اسی طرح اتحاد کے ساتھ اس برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ فلسفہ ہے. لیکن جب نجات کا تذکرہ کیا تو اس کو بالکل پلٹ دیا, جیسے تصویر کے رخ کو پلٹ دیا جاتا ہے. صفات یہی ہے لیکن ان کی نیگیٹو تصویر کو منافقوں کے لیے پیش کیا, بل منافقوں نے بل منافقات بازان بازان یا مرون اگر منتر تو یہ ہونا نہیں معلوم. منافق مرد منافق عورتیں بازوں میں بازیں واپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, ایک لفظ بیچ میں سے اڑا دیا, کون سا لفظ؟ اولیاء. مومنوں کے لیے کہا مومنوں نے اگر مومنات بازوں اولیاء بازیں واپس میں ایک دوسرے کے بنی, یعنی لفظ بنائے منافق کے لیے استعمال نہیں کیا قرآن مجید نے. اور منافق سے نہیں کہا منافقوں نے منافقہ کے بعد دونوں بازن یا مرون ابل منتر, وہاں کیا ہے؟ یا مرون ابل معروف, یہاں پر یا مرون ابل منتر تو یہ ہو نہ معروف, وہ منتر کے جھنڈے کو اٹھائے رکھتے ہیں اور معروف یعنی نیکی اور اچھائی کو دبا دبا کر ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں کیا کہا؟ یا مرون ابل معروف ہے وہ یہ ہاں من بن کر وہ معروف کے جھنڈے کو اٹھائے رکھتے ہیں اور منتر کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یعنی ایک دوسرے کا بالکل اپوزٹ ایجنڈا ہے. منافق اور مومن کا اپوزٹ ایجنڈا ہے. اب اس اپوزٹ ایجنڈے کے لیے ایک چھوٹا سا فقرہ ہے جناب ابی المومنین کا نظر بلاغہ میں, آپ نے جناب محمد ابن ابی بکر کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں نے رسول سے سنا کہ میں اپنی امت کے بارے میں فوکس سے نہیں ڈرتا, بھوک پر اسلام سے نہیں ڈرتا, جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ یہ کہ ان کے اندر فکر اور سوچنے کا فقدان ہو جائے. جب فکر اور سوچنے کا فقدان ہو جاتا ہے نا میرے دوستوں, اس وقت بہت ساری نت نئی باتیں لوگوں کے ذہنوں میں سوار کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, تو نئے نئے خیالات, نئے نئے فلاسفیز, نئے نئے لاجک. اب آپ کے اندر خود سوچ کی صلاحیت نہیں ہے, یہ صحیح ہے وہ غلط ہے, تو لہذا ہر آواز پر ہر پکار پر لوگ لبیک کہتے ہوئے دوڑنے اور بھاگنے لگ جاتے. نفاق نے جو اسلام کو نقصان پہنچایا وہ ہمیں پیغمبر کی زندگی ہی سے نظر آنے لگ گیا تھا. لیکن بڑا فرق ہے, پچھلی 8 تقریروں میں ہم آپ کے سامنے جناب امیر المومنین کی زندگی کی مشکلوں کو بیان کرتے چلے گئے, لیکن بنیادی ایک سوال یہ ہے کہ کیا فرق تھا رسول کے دور میں اور جناب علی مرتضیٰ کے دور حکومت. رسول کے دور میں کیا نفاق نہیں تھا؟ تھا, لیکن چھوٹا سا پودا لگا تھا, اور علی کے دور تک پہنچتے پہنچتے وہ نفاق پھل پھول کر پورے درخت کی شکل میں آ چکا تھا. رسول کا ایڈوانٹیج تھا کہ جب بھی کسی مارکے کے لیے کسی موقع کے لیے نکلتے تھے آسمان سے آئے وہی کی صورت میں نازل ہو جاتی تھی, وہ آیت اسے انفورس کرتی تھی. بدل کے لیے نکلی آیت آئی, عہد کے لیے نکلی آیت آئی, خیبر کے لیے نکلی آیت آئی, خندق کے لیے نکلی آیت آئی, صلح حدیبیہ کیا, مخالفت کے سامنے آیتیں اتر گئی, بدر رضوان کی آیتیں اتر گئی, ہر چیز جو ہے وہ آیتوں کے ذریعے سے فورٹیفائی ہوتی چلی جاتی تھی. اب علی کو کیا ڈس ایڈوانٹیج ہے, آیت تو نہیں اتر رہی نا, آیتیں تو وہی کی وہی ہے لیکن مان کے اسی طرح کھڑے ہیں. اب فورٹیفائی کرنے کے لیے آیت نہیں اترتی, لیکن وہ جو اسلام کے تحت میں اپنے جسم کے ساتھ داخل ہے کرتب ہے, اگر نہ تو ان کا ہمارے منع کو بھائی ہو گئے, آج انہوں نے نیٹو پر قرآن اٹھا رکھے, آج انہوں نے نیٹو پر قرآن اٹھا رکھے, تب آیت اترتی نہیں. اس لیے آیت کا سب موقع رسالہ خاص تاریخ کی مشکل یہ ہے کہ آیات تو وہی ہے, تنظیم میں تو گئے ان آیتوں سے سپورٹ ملی, لیکن تاریخ میں جب کھڑے ہوئے منافقین تو انہوں نے اپنے اوپر اسلام کا جرابر پہنا, اپنی شکلیں بھی اسلام جیسے بنائی, اپنی گفتگو بھی اسلام جیسے بنائی, اپنے روزمرہ کو بھی اسلام جیسے بنا لیا, اور اپنے گلے میں قرآن کا بھی لٹکا لیا, اور ساتھ میں انہوں نے جو تلوار کا رخ کیا وہ اس طرح رخ تھا جو محمد کا گھر تھا, وہ محمد کا گھر تھا. اپنے جسم کے ساتھ اسلام میں داخل ہوئے تھے, اپنی روح اور اپنی سوچ کے ساتھ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے. لہذا میرے دوستو علی کو کفر سے نہیں لینا, علی کی لڑائی ظاہری مسلمانوں کے ساتھ ہے جن کے پیشانیوں پر فرشتوں کے نشان بھی ہیں, جن کے لباس بھی زاہدانہ ہیں, جن کی ہاتھوں میں تسبیحاں بھی ہیں, جو رکوع اور سجود بھی انجام دے رہے ہیں, جو صفیں بھی باندھ رہے ہیں, جو مسجدیں بھی آباد کر رہے ہیں, جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں, لیکن یہ اس دیمک کی طرح ہے جو لکڑی کے اندر لگ جائے تو باہر سے تو پالش بہت اچھی سے نظر آتی ہے لیکن اندر سے وہ ساری لکڑی کھا کر اسے کھوکھلا کر دیتی ہے. علی اور محمد کے دور میں یہ فرق ہے کہ وہاں تنظیم آیا کی نزول قرآن کا وہ پیغمبر کے ہر ایکشن کو فورٹیفائی کرتا تھا, اور یہاں تنظیم نہیں ہے تعویل ہے, اس کی امپلیمنٹیشن ہے. اب تنظیم ہو رہی تھی ان کا ہوتی رہے, بات تو امپلیمنٹیشن کی ہے نا میرے دوستو. اچھا امپلیمنٹیشن پر بات آئی تو کبھی ڈسپلین ہوئی, کبھی جمل ہوئی, کبھی نہروان ہوئی, یہ سارا کا سارا کیا کھیل تھا, یہ سارا کا سارا ان گروپ کا کھڑا کیا ہوا فتنہ تھا جو جسم سے تو اسلام میں داخل ہوئے تھے اور روح سے اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے. صفین کا گروپ جو پہلے دن سے اسلام کا مخالف تھا, امیر المومنین نے اسے قاسم صفین کے گھر کا خود شخص کیا میں پینشن بایا. دوسرا گروپ جمل کرنا کے تین توڑنے والے, عہد کو توڑنے والے. تیسرا گروہ نہروان کا, وہ ہمارے جیسے نادان عوام جس کو کبھی قاسم الدین نے استعمال کیا کبھی ناقصین نے استعمال کیا. قاسم الدین کا تو اپنا ایجنڈا تھا, وہ نہیں چاہتے تھے نا کہ لا الہ الا اللہ چلے آگے, وہ تو ابو سفیان کا ایجنڈا تھا, اس کے بیٹے نے اس ایجنڈا کو پورا کیا, اس ایجنڈا پورا کرنے میں اسے کامیابی ہوئی یا نہیں کامیابی ہوئی وہ تاریخ کو فیصلہ کر لے, وہ تعلیم کو فیصلہ کر لے. یہ ان کا ایجنڈا تھا نا کہ نہیں چلے محمد رسول اللہ, نہیں چلے لا الہ الا اللہ, کوشش تو انہوں نے پوری کی. یہ اور بات ہے کہ ابو سفیان کو ابو طالب کے ساتھ اور معاویہ کو علی کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑ گیا. علی تو دونوں محاذوں پر موجود تھے, تنزیل کے بھی اور تعبیر کے بھی, تو ایجنڈا ان کا پورا ہوا یا نہیں پورا ہوا یہ ایک الگ فیصلہ ہے جسے خود تاریخ نے کر دیا. دوسرا گروہ ناقصین کا تھا, یہ کون لوگ ہیں, کیا یہ مسلمان نہیں تھے, یہ غریب مسلمان اس گروہ میں موجود ہیں, پھر کیا وجہ کہ انہوں نے لشکر کشی کی اور اسلام کے جسد کو ہلا کر رکھ دیا. میرے دوستو 25 سال کا جو گیپ پڑا نا, جو پچھلی تقریروں میں نے آپ کے سامنے ایکسپلین کیا, وہ گیپ بہت بڑا تھا. اس گیپ میں اس بات کی کوشش کی گئی کہ لوگوں کو اتنا نوازا جائے, اتنا دیا جائے, اتنا عطا کیا جائے کہ ان کے پیٹ بھر جائیں, اس کے بعد وہ اپنے لائف اسٹائل سے باہر نہ نکل سکیں, پھر انہیں یہ بھی آرزو پیدا ہو جائے ارے فلاں بن سکتا ہے فلاں بن سکتا ہے فلاں بن سکتا ہے، رہبر ملت اور لیڈر قوم، تو ہم میں کیا کمی ہے، ہم کیوں نہ بن جائیں رہبر ملت مسلمہ اور ان سب کے لیڈر۔ ایک یہ احساس پیدا کیا گیا، آپ یہ دیکھیے کہ فقط ایک خاندان کا فورٹیفائی نہیں کیا، بہت سارے چھوٹے چھوٹے لوگوں کے پد کو بڑھایا گیا تاکہ بہت سارے کنٹیسٹنٹ پیدا ہو جائیں علی کے مقابلے پر، اور اتنے سارے کنٹیسٹنٹ جب پیدا ہو جائیں تو کیا مجال ہے کہ خلافت کبھی بنی ہاشم بن جا بھی سکے گی۔ دوسرا اہم فیکٹر تھا انفیریورٹی کمپلیکس۔ ارے جب کوئی کسی کے بہت بڑے مقام کو دیکھتا ہے تو اسے دل میں حسد پیدا ہوتی ہے کہ میں تو اس مقام پر نہیں چڑھ سکتا، وہ انفیریورٹی کمپلیکس جو ہے اسے تنگ کرتا ہے، کسی طرح بدلہ لے اور اس کا اظہار کرے۔ ناقصین کے پاس انفیریورٹی کمپلیکس تھا، وہ باوجود کوشش کے علی جیسے نہ بن سکے تھے۔ تیسری امپورٹنٹ بات، جب اسلام چلے ہوا اور پیغمبر نے لا الہ الا اللہ چلوایا تو زبیر کے ہاتھ بھی خالی تھے، طلحہ کے ہاتھ بھی خالی تھے، اور جب علی تک خلافت پہنچی تو زبیر کے پاس 1000 غلام تھے اور طلحہ کے پاس بھی 1000 غلام تھے۔ اب ایک لائف اسٹائل میں چینج آ گئی نا میرے دوستوں۔ ایک پر یہاں تک انہوں نے کہا کہ ایک نے کہا مجھے کوفے کی گورنری دے دو، ایک نے کہا مجھے مصر کی گورنری دے دو۔ اللہ اکبر، اب علی کے ریوڑیاں بانٹنے لگے اندھے کی طرح اپنے جاننے سے چھاننے والوں کو، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 25 سال تک علی کا ساتھ دیا، لیکن لائف اسٹائل کا چینج، اقتدار کی چمک اور دھوک کا نہیں، یہ خلافت کو نہیں مل سکتی، یہ گورنرشپ کو نہیں مل سکتی۔ پھر ایک مجمع جمع کیا گیا، اور وہ مجمع جناب امیر المومنین کے خلاف ناقصین کے عنوان سے ہمیں تاریخ میں نظر آتا ہے۔ ناقص کا مطلب کیا ہے؟ توڑنا۔ کس چیز کو توڑنا؟ وہ عہد جو ایک بار باندھ لیا، اس عہد کا توڑ ڈالنا۔ اب آپ نے اسلام کے ساتھ وفاداری کا عہد کیا، آپ نے اس عہد کو توڑ ڈالا، اور پھر توڑ ڈالنے کے لیے جو اسٹریٹجی اور ٹیکٹکس اختیار کی، اللہ اکبر، وہ اتنی خطرناک ٹیکٹکس ہے کہ اگر امیر المومنین سے میرا کوئی اور ہوتا اسلام تو اسی وقت کیا اس کا شکار ہو چکا۔ 80,000 آدمی قتل ہوئے جمل کے اندر، 80,000 آدمی۔ اچھا لڑائی شروع ہو گئی جمل کی، ایک بار کہا، دو بار کہا، تین بار کہا، موقع دیے نہیں بول رہا۔ ادھر سے تیر، آپ کا ایک آدمی شہید ہوا، ادھر سے تیر، ایک آدمی شہید ہوا، تین بار جب شہید ہو گئے آدمی، آپ نے اپنے صاحب کو جنگ کی اجازت دے دی۔ اب جب گھنسان کا جنگ پڑا اس اونٹ کے گرد، جس پر محترم ہستی سوار تھی، میرے دوستو، میں نے اپنی گزشتہ کسی تقریر میں کہا تھا کہ پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھانے والی ام جمیل سے لڑنا آسان ہے، رسول کی بیوی کے مقابلے میں کھڑے ہو کر دین کی حفاظت کرنا بڑا مشکل ہے۔ یہ فقط علی کا حوصلہ ہے، فقط علی کا حوصلہ ہے۔ یہ تو داخل ہوا جنسن نے راستی کا راستہ کھلا رکھا تھا، گھمسان کا رنگ پڑا اس عمر کے گرد، اور لوگ اس طرح اپنی جانیں دے رہے تھے جیسے بجلی کے بلب گرد پروانے اپنی جان دیتے۔ جب اتنا لاس آف لائف دیکھا، اتنی جانوں کا ضیاع دکھا جناب امیر نے، تو آپ نے اپنے بیٹے امام حسن علیہ السلام سے کہا کہ اس فتنے کو ختم کرو۔ اور پھر تاریخ لکھتی کہ امام حسن علیہ السلام نے نہ معلوم کس طرح وہ گھیرا توڑا ہوگا، ہم ان کی شجاعت کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ کس طرح اس کے گرد لاکھوں آدمی تھا، اس اونٹ کے گرد، اس گھیرے کو توڑا اور اس اونٹ کے پیروں کو کاٹا۔ حودج گری، حودج گر گئی۔ اب اس کے بعد کون محترم کو باہر نکالے، کون محترم کو باہر نکالے؟ تاریخ کا بہت امپورٹنٹ جملہ سنانے کے لیے میں نے آپ کو یہاں تک زحمت دی۔ آپ نے محمد ابن عبداللہ کو کہا تھا جاؤ اور سب باہر نکالو، محمد ابن عبداللہ اور حضرت سے قریب گئے اور حضرت نے ہاتھ ڈالا
تو اللہ تعالیٰ ہم کس نے ہمیں رسول میں ہاتھ ڈالنے کی مجال دی؟ جواب ملا خون کے رشتے میں تو میں تیرے سب سے زیادہ قریب ہوں لیکن دین کے معاملات میں تیرا سب سے بڑا دشمن. بس یہ جملہ مجھے آپ کو سنانا تھا, یہ جملہ مجھے آپ کو سنانا تھا کہ کس نے ہمیں رسول نے ہاتھ ڈالنے کی ہمت کی تو جواب ملا خون کے رشتے میں تیرا سب سے قریبی بھائی ہوں, دین کے معاملے میں تیرا سب سے بڑا دشمن. مومن جہاں ہوتا ہے منافق کو سے جدا, اس حق کی کسوٹی کو علی.
ارے میرے دوستو جب نصاب پر ایمان کی بات ہوتی ہے تو فقط خاندان اور بنی ہاشم ہے کہ جس کے اندر کیول لائلٹی فقط قبیلے کی اصلیت نہیں ہے, ایمان پر لائلٹی ہے. باقی ہر گھر میں ٹوٹ پھوٹ مچی ہوئی تھی, ہر گھر میں چوٹ پھوٹ مچی ہوئی تھی. یہ محمد بن ابوبکر کے وہ تاریخی جملے ہیں. اللہ اکبر, سلام ہمارا ان جملوں کے اوپر کہ خون کے رشتے تر و تر جائیں گے جب ایمان کے رشتے کی بات آئی. اور ایمان کا رشتہ کس کے ساتھ استعمال کیا؟ علی کے ساتھ, علی کے ساتھ استعمال کیا. اللہ اکبر, جنم میں تلوار کھینچی علی کے بیچارے نے, سورہ سابہ کی آیت پڑھی تلوار نکالی علی نے جمل میں اور جائے کا پنچر سنو. اور پھر ہم لوگ کہتے ہیں کہ ریوزٹ کرو تاریخ کو, ایکسپلور کرو تاریخ کو, تو ہمارے اس مطالبے کو مانو اور ایکسپلور کرو, ریوزٹ کرو اس تاریخ کو تاکہ ہمیشہ کے لیے یہ کانفلکٹ ختم ہو جائے. سورہ توبہ, بل نقصوا ایمانہم من بعد ایمانہم وکانوا فی دینکم. اے پیغمبر, جب کوئی عہد باندھ کر توڑ دے, بھائی نقصوا ایمانہم, ایمان میں رکھنا لگا دے, من بعد ایمانہم, اس کے بعد جب اس نے عہد باندھ لیا ہو, وکانوا فی دینکم, اور تمہارے دین کا مذاق اڑائے اور تانا دے, فقاتلوا ائمۃ الکفر, ایسے کفر کے سربراہوں سے لڑائی جائز ہے. یہ ہے وہ آیت سورہ توبہ کی. یہ آیت پڑھی اور اس کے بعد آپ نے تلوار نکال کر جنگ کا آغاز کیا. اللہ اکبر, اب میں کیا کروں؟ کون مومن ہے, کون منافق ہے, کون کافر ہے؟ قرآن کی آیت پڑھ کر جب علی نے تلوار اٹھائی تو ایک تو گھر بھر کیا کر لیا, کس نے تہ باندھ کر توڑ دیا تھا. یہ ہے نفاق, ناقصین. اور ان ناقصین نے کیا کیا؟ جاہل نادان مارقین یعنی عوام کو استعمال کیا. اللہ اکبر, ہزاروں کی تعداد میں وہ مسلمان بے وقوف نادان مسلمان استعمال ہو گئے, استعمال ہو گئے. تو پیغمبر نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ مجھے اس بات سے خطرہ نہیں کہ بھوکے ہو جائیں گے, غریب ہو جائیں گے, معیشت خراب ہو جائے گی. اس بات سے خطرہ ہے سوچ اور فکر کا فقدان نہ ہو جائے. آج میرے دوستوں سوچ اور فکر کا ہی فقدان نظر آتا ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اس لیے ملیٹنسی بڑھ رہی ہے کہ یہاں پر پاورٹی ہے, غربت ہے. آپ جھوٹ بولتے ہیں. پیغمبر کا فرمان ہے, مجھے اس بات سے کوئی فکر نہیں کہ ان میں بھوک آ جائے, غربت آ جائے, افلاس آ جائے. مجھے اس بات کی فکر ہے, اس لیے کہ اسے ایمان میں رکھنا نہیں پڑتا. مجھے اس بات کی فکر ہے کہ ان میں سوچ اور فکر کا فقدان نہ آ جائے. آج جو چاروں طرف سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ ملیٹنسی اس لیے ہے کہ پاکستان میں ڈائیورسٹی بہت ہے, غربت بہت ہے. آپ بہت سارا پیسہ دیں, بہت سارے غربت دور ہو جائے گی تو خود بخود اچھے ہو جائیں گے. پاکستان میں غربت کوئی آج سے تو نہیں بھائی, یہ تو فری پارٹیشن اسی طرح کا نظام ہے. پہلے بھی ایسی غربت تھی اور آج بھی ایسی غربت ہے. جب پہلے غربت تھی تو ملیٹنسی کیوں نہیں تھی, اور آج اگر غربت ہے تو ملیٹنسی کیوں ہے؟ تو پتا چلا کہ غربت اس کی بیس لائن نہیں ہے, بیس لائن کوئی اور چیز ہے. کیا چیز ہے وہ؟ بہت سارا مال. یہ ملیٹنسی غربت سے نہیں پیدا ہو رہی, یہ ملیٹنسی بہت زیادہ دولت سے پیدا ہو رہی. یہ ملیٹنسی اگر بھوک سے پیدا ہوگی تو لوگ روٹی کی تلاش میں جاتے ہیں. یہ ملیٹنسی ریاض سے پیدا ہو رہی ہے, کہ لوگ اسلحہ کی تلاش میں جا رہے ہیں. اور اگر کوئی کہے کہ بھوک ہے اس لیے یہ ملٹنسی ہے, وہ بہت بڑا جھوٹا ہے. یہ ملٹنسی بھوک سے نہیں ہے. ان چینلز کو چیک کرو جن چینل سے ریال آ رہا ہے, ریال آ رہا ہے, اور یہ ریال جو ہے اس ملٹنسی کو بڑھا رہا ہے, لڑائیاں کروا رہا ہے, ایجنٹ چھوڑ رہا ہے. اس کا اپنا ایجنڈا ہے, ویسا ہی جیسے سپین اور چمن کا ایجنڈا, جیسے مہربان کا ایجنڈا تھا. لیکن بہت کم عقلی اور کم فہمی ہے کہ جانوں کا زیاں تو ہوتا ہے میرے دوستو, گھر تو برباد ہوتے ہیں میرے دوستو, ماں کی آنکھوں کے نور تو چلے جاتے ہیں میرے دوستو, دل کے اندر آگ تو لگ جاتی ہے میرے دوستو, لیکن پھر وہ جائے اور وہ کربلا وہ بھی نہیں چھوٹتی میرے دوستو, وہ بھی نہیں چھوٹتی. یہ 1400 سال سے زیادہ کی تاریخ ہے. یہ نفاق کا وہ کیڑا جو دیمک کی طرح اسلام کے بدن کو کھا رہا ہے اپنے ٹچر ڈالر کے ذریعے سے. یہ بھوک سے ملٹنسی نہیں ہوئی, یہ پیٹرو ڈالر سے ملٹنسی ہوئی. آج یہ پیٹرو ڈالر کی ملٹنسی ختم ہو جائے, ہم احتجاج کرتے ہیں اس ملک کے سیاسی اور سماجی معاملات میں. انوائرمنٹ پر کوئی حق نہیں پہنچتا اپنے چند ریالوں کے ٹکڑے ہمیں دے کر ہمارے جوانوں کے مقتل آباد کرنے کا. ہم مذمت کرتے ہیں اور پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ سلسلے کا بند ہونا چاہیے, ورنہ اگر کوئی بہت دیوار سے لگ جائے تو چونٹی بھی بدل کر کاٹ لیا کرتی ہے. میرے دوست مجھ سے کہتے ہیں, میرے نوجوان بچے جب مجھے, سب کے پاس سیل فون ہے, وہ میرا نمبر آ گیا مجھے, بہت سارے میں بہت سارے نہیں پڑھ پاتی میرے دوستوں میں بہت سارے, اور آج آپ خاص طور پر اردو میں انگریزی لکھتے ہیں نا, وہ رومن کو میں نہیں پڑھ پاتی, مجھ سے نہیں پڑھی جاتی. کہا کہ وہ ہم سے بار بار, کل بھی ایک بچی لے آئی, یہ ہم مہندی کیوں کھا رہے ہیں, وہ ہماری کلیگز ہیں, ہم سے پوچھتی ہیں کہ یہ کون سا اسلام ہے, وہ گھوڑا کیوں لے جا رہے ہیں, یہ کون سا اسلام ہے, مجھے بتائیے قرآن کی شاید سے نہیں لکھا ہوا. میں یہ باتیں کافی دفعہ ایکسپلین کر چکی ہوں, لیکن میں یہی بات آپ کو دہراتی ہوں کہ دیکھیے جو باتیں بہت کلیئرٹی کے ساتھ سمجھنے مجھے 30 سال لگ گئے, تب میں اس ڈلیوری کے قابل ہوئی تھی کہ آپ کے سامنے بیٹھوں اور آپ کے ساتھ کچھ گفتگو کروں. تو آپ ایک گھنٹے میں ان باتوں کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ بار بار سننے سے یہ بات سمجھ میں آئے گی. جو ہم آپ کو کہتے ہیں نا کہ آپ یہ دوبارہ سنیں, کوئی ڈی وی ڈی لے کے, کوئی آڈیو لے کے, کوئی ویڈیو لے, آپ دوبارہ اس کو سنیں, پھر آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ باتیں ان کی کیا اصلیت اور حیثیت ہے. کوئی کئی نکاح ہمیں یہ بنا ان شاء اللہ فن ہم انتقل بولوں سورہ حج, کہ جب لوگ شاعر خدا کی تعظیم کرتے ہیں تو یہ ان کے قلب کے تقوی کی بات ہے. کہاں لکھا ہے قرآن میں, ہم بتاتے ہیں کہاں لکھا ہے قرآن میں, ومن جائے زمان شاعر لائے فائن نہ ہمیں تقوی کروں, کہ جب لوگ شاعر خدا کی تعظیم کرتے ہیں, اور شاعر کا مطلب کیا ہے, علامات, یعنی جو اللہ کے علامات کی تعظیم کرتے ہیں, یہ ان کے قلب کے تقوی کی بات ہے. علامت کیا ہے, دھواں لگ رہا ہے, علامت ہے کس بات کی, تھرمومیٹر کا پارا اوپر سو گیا, علامت ہے کس بات کی, بخار آ گیا, یہی ہے. یعنی یہ جو شاعر اللہ ہے یہ اس بات کی علامت ہے, ومن یزمان شاعر اللہ ہے فرنہا من تقبل قلوب, جو اللہ کی علامتوں کی تعظیم کرتے ہیں وہ ان کے قلب کے تقوی کی بات ہے. کیا کہا, تعظیم کرتے ہیں, عبادت کا لفظ استعمال نہیں کیا. ارے میرے نوجوان دوستو, ارے جواب دینے کا طریقہ سیکھو, یہ نہیں کہا کہ ان کی عبادت کرتے ہیں شاعر اللہ کی, نہیں, تعظیم کرتے ہیں شاعر اللہ کی, اور شاعر اللہ کی تعظیم ان کے دل کے تقرے کی بات ہے. اچھا اب آپ مجھے بتائیے کہ شاعر اللہ کی تعظیم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں یا اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں. اللہ کے حکم سے جب کوئی کام انجام دیا جائے تو حکم تو اللہ کا ہے, تعظیم کسی اور کی ہے نا, تو جو اللہ کا حکم ماننا چاہے عبادت, عبادت اللہ کی ہے, تعظیم شاعر اللہ کی ہے. اب پیغمبر کے لیے بھی کہا نا کہ پیغمبر کی تعظیم کرو, سورہ عراق میں بہت لمبی جوڑی ہے, بس مختصر آخری جملہ آپ کو سنا دوں, بہتر ہوں میں نظر ہوں, تم پر یہ پابندی ہے اور ہم چاہتے ہیں تو تم پیغمبر کا اکرام کرو، اس کی نصرت، اس کی مدد کرو، بغیر ہوں منت ہوں اس کی احترام کرو، تعظیم کرو اور اس کی مدد کے لیے دوڑو. اگر تم اپنے آپ کو مومن کہتے ہو، سورہ عراق میں دو جملے خاص طور پر، دو لفظ میں نے آپ کو پک کر کے اٹھائے. پیغمبر کی کیا کرو؟ تعظیم. اور تعظیم پیغمبر کی آپ کس کے حکم سے کریں؟ اللہ کے حکم سے. تو آپ نے پیغمبر کی تعظیم کیا ہے؟ قرآن مجید نے دو مقامات پر کہا کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو آوازیں دیتے ہو نا، اس طرح پیغمبر کو آوازیں دینا. تیرے مقام پر کہا کہ اپنی آواز سے پیغمبر کی آواز سے بلند نہ کرنا. تیرے مقام پر کہا کہ اپنے قدوں کو پیغمبر کے آگے قدوں سے تیز سے دوڑانا. ساری تعظیم کی باتیں. تو تعظیم آپ کس کی کر رہے ہیں؟ پیغمبر کی. کس کے حکم سے؟ تو اللہ کا حکم ماننا کیا ہے؟ عبادت. تو عبادت تو خدا کی ہے، خدا کے حکم سے تعظیم پیغمبر کی. اچھا، اب یہ شاعر اللہ کیا ہوتے ہیں؟ دو مقامات پر قرآن مجید نے ایک چھوٹی سی ریفلیکشن دکھائی، ایک اگزامپل کے طور پر، کہ شاعر اللہ اس قسم کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. ایک جگہ سورہ بقرہ اور دوسری جگہ سورہ حج. سورہ بقرہ میں کہا ان صفا اور مروہ من شاعر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی علامتیں ہیں. سورہ حج میں کہا بس خود کو جاننا رقم من شاعر اللہ، یہ قربانی کے لیے جو جانور تم نے کھڑے کیے ہیں نا، یہ بھی اللہ کے شعر اور اس کی علامتیں ہیں. اس سے پہلے سورہ حج میں کیا کہہ چکا؟ ومن یعظم من شاعر اللہ فإنہ من تقوی القلوب، جو اللہ کی علامتوں کی تعظیم کرے گا یہ اس کے قلب کے تقوی کی بات ہے. یعنی صفا اور مروہ کی تعظیم کرنا تمہارے قلب کے تقوی کی بات ہے، اور وہ جانور جو تم نے قربانی کے لیے کھڑا کیا ہوا ہے اس کی تعظیم کرنا تمہارے قلب کے تقوی کی بات ہے. پہلی چیز ان صفا اور مروہ تھا من شاعر اللہ، یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں اور علامات ہیں. تو کیا ہوا تھا صفا اور مروہ پہ؟ آپ کو سب کو پتا ہے، ایک بیوی پیغمبر کی بیوی اپنے بچے کو زمین پہ ڈال کر پانی کھا نہیں پاس بھاگ بھاگ کے جاتی تھی، پھر پلٹ کر آتی تھی کہ بچے کو کوئی جانور نہ کھا جائے، پھر بھاگ کے جاتی تھی، پھر بھاگ کے آتی تھی، پوری طاقت سے بھاگتی تھی، پھر پوری طاقت سے بھاگ بھاگ کر واپس آتی تھی. تو آج حاجی کا حکم ہے نا کہ بھاگ بھاگ کر سفر مرنا کا سفر طے کرو. کیوں؟ حاجی پیاسا ہے تو بچہ پیچھے چھوڑ کر آیا ہے؟ نہ حاجی پیاسا ہے نہ کسی بچے کو چھوڑ کر آیا ہے. بات یہ ہے ہماری اطاعت میں ایک بیوی بھاجی اور بہڑی، ہماری اطاعت میں جب اطاعت میں بھاجی اور بہڑی تو تم اس اطاعت کی بہرے بھاگو اس اطاعت میں. اچھا، اب اس اطاعت میں کیا اس بیوی کے پیروں سے کوئی خون وون بہا اور گلیار مکے کی زمین پر؟ نہیں. سفر کیا ہوا؟ اس کے محترم پیر صفا اور مروہ کی پہاڑیوں سے مرکھن گئے. فقط اس کے محترم پہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں سے نہ چھوڑے. ارے اطاعت خدا نے حاجی سے پہ اگر صفا اور مروہ کی پہاڑیوں سے نہ ہو جائے تو صفا اور مروہ شاعر اللہ بن جاتی ہے، اور اگر کسی خون میں شہادت کی منزل پر جا کر کوئی زمین چیک کر لے تو اس زمین کو کس نام سے بتاؤ گے؟ خون اس زمین پر بہا دے تو شہید تو ویسے ہی محترم، اور جو زمین میں شہید خون جس دے جائے. دیکھو میرے دوستو، شہادت خود سے حاصل تو نہیں کی جا سکتی نا، یہ تو نصیب کی بات ہے جسے شہادت مل جائے. ارادہ آپ خود کرتے ہیں، ارادہ خود کرتے ہیں، شہادت دینا نہ دینا اللہ کا کام ہے. تو جس نے ارادہ کیا اس زمین پر آیا اور اللہ نے شہادت کا سربراہ کیا، تو اس سے زیادہ کون سی محترم زمین ہوگی کہ جس کے اوپر آپ سجدہ کریں؟ کیوں کرتے ہیں ہم اس کے اوپر سجدہ؟ یہ پوچھتے میرے نوجوان دوست، کیوں کرتے ہیں سجدہ؟ کیا جائے خاک پر، کپڑے پر، اون پر، مین میڈ چیزوں کے پر سجدہ نہیں ہوتا، نہیں ہوتا سجدہ. سجدہ ہے خاک کے اوپر ہوتا ہے، پتھر پر ہو سکتا ہے، جو چیزوں میں مین میڈ عنصر نہیں ہے، نیچر کی چیزیں ہیں اس کے اوپر سجدہ ہوتا ہے. اب خاک پہ سجدہ کرنے کا حکم ہے تو میں ایسی خاک اگر ڈھونڈ جاؤں جس کے شہید کا خون ہے. ارے آپ ایک پیروں کے مچھ ہونے کے سپا اور مربع کو جا کر صحیح کرتے ہیں، لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، کیا ہوا ہے سپا اور مربع میں؟ ہاضرا گھومی تھی نا، یہی ہوا تھا نا. وہ اتنا محترم ہو گیا سفا اور مروا، جہاں ایک خاتون اپنے بچے کی پیاس بجھانے کے لیے تیز تیز دوڑتی پھری، اور وہ کم محترم ہو گئی کربلا، جہاں آل محمد کا خون اس زمین پر بیٹھ گیا. میں نے اس لیے اٹھائی وہ مٹی، مجھے خاک پہ سجدہ کرنا تھا، مجھے اس سے زیادہ محترم خاک ہی کوئی نظر نہ آئی جہاں رسول کے نواز تیرا خون جل گیا. یہ جانور کھڑے ہوئے ہیں قربانی کے لیے، یہ بھی شاعر اللہ میں سے ہیں. دیکھیے دونوں آیتوں پر غور کریں، یہ نہیں کہا کہ یہ ہی شاعر اللہ، من شاعر اللہ، من شاعر اللہ، یہ بھی شاعر اللہ میں ہیں، یہ بھی شاعر اللہ میں ہیں، یعنی اس کے علاوہ بھی شاعر اللہ ہیں. تب جانور آ گیا قربانی کا، تھا اسے مارو نہیں، لکڑی نہیں مارنا، اس کے جسم کو نقصان نہ پہنچانا، اسے کھانا پورا دینا، اسے پانی پورا دینا، اسے دھوپ میں نہ کھڑا کرنا، کوئی آزار نہ پہنچانا، اس کا احترام کرو، وہ قربانی کا جانور ہے. ارے جانور اگر قربانی کا ہو تو قرآن کہتا ہے شاعر اللہ ہے، اور ابھی قربان نہیں ہوا کھڑا ہے اس کا احترام کرو، اور پھر قربان ہو جائے تو قربانی کے گوشت کا احترام کرو، ٹھیک ہے. اور وہ جو اپنے گھروں سے نکلے اللہ کی راہ میں قربانی دینے کے لیے، اور جو قربان ہو گئے تو نہ تم نے زندگی میں ان کا احترام کیا، نہ گردنے کاٹنے کا احترام کیا، اور نہ ان کے داشوں کا احترام کیا. اور قربانی کے چاندے کا احترام کرنے کا حکم دیتا ہے قرآن مجید. اور پھر کیا تھا یہ، کیا ہے یہ؟ وہ بڑے ملکے تھے مولانا محمد علی جوہر صاحب، جو آج کی ملٹنسی ہے نا، یہ بیج بہت پہلے بول گئے تھے. بہت پہلے اس زمانے میں ہماری بھی انٹلیکچل لیول بہت ہائی تھی، ہم انہیں کاؤنٹر کر دیتے تھے، اب ہماری انٹلیکچل لیول خود کمپرومائز ہو گئی. انہوں نے ایک شعر لکھ دیا، روئیں وہ جو قائل ہوں مما کے شہدا کے، سمجھ آئی؟ روئیں وہ جو قائل ہوں مما کے شہدا کے، یعنی روتے تو وہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ شہید مر گیا، قرآن کہتا ہے شہید زندہ. روئے وہ جو قائل ہو منا کے شہدا کے، ہم زندہ اور جاوید کا ماتم نہیں کرتے. بڑی اپنی انٹلیکچوئل فلاسفی انہوں نے یہاں پر بیان کی. اللہ اکبر، تو انہوں نے ڈائریکٹ پیغمبر کو مرد الزام ٹھہرا دیا. اور اگر مقتول ہونے کے بعد کوئی رو رہا تو کیا رو رہا، ابھی تو وہ زندہ تھا. اور پیغمبر کہتے تھے ابھی اس کا کرتا اٹھاؤ کہ میں ان مقامات کے فیصلے لوں جہاں پورے تلوار سے لگیں گے. وہ تو پیدا ہوا تو رسول کی آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے، وہ تو بچہ تھا کہ رسول کا منہ چوم چوم کر روتے تھے، اس کے ہاتھوں کو بوسے دیتے تھے، اس کے سینے کے بوسے دیتے تھے. رسول تو اس وقت رو رہے ہیں جب وہ شہید نہیں ہوا، وہ شہید نہیں ہوا. آپ کہتے ہیں روئے وہ جو قائل ہو مماتے شہدا کے، ہم زندہ ہو جاتے تب ماتم نہیں کرتے. رسول نے تو وہ زندہ کرنا ان کے لیے اپنی آنکھوں سے آنسو بہائی. اللہ اکبر. اور جو نہیں کیا رسول نے، کیا فقط نہیں کیا رسول نے؟ نہیں، رسول نے کرنے کا دکھایا. اس نے کہا میں ہوں کہ لگام نہیں ہے. رسول نے اپنے بال اس کے ہاتھ میں دے دیے، ایک دوست پر ایک نوازا، دوسرے دوست پر دوسرا نوازا. کہا نانا سواری نہیں ہے، سب اربوں کے بچے عید کے نماز کے لیے سواری پر بیٹھ کر آ رہے ہیں. رسالت جھکی، ایک دوست پر ایک کو، دوسرے دوست پر دوسرے بچا، تمہاری سواری یہ کیا تھا؟ یہ کیا ہے؟ نوازوں کی محبت یا شاعر اللہ کا احترام؟ ارے قربانی کا جانور تو شاعر اللہ ہے، صفا اور مروہ تو شاعر اللہ ہے، اور جس زمین میں خون بہ جائے وہ شاعر اللہ نہیں، جس کا خون بہ جائے وہ اللہ کی علامت نہیں۔ پیغمبر نے کندھے پر سوار کر لیا، نوازوں کی محبت رکھ لیا یا شاعر اللہ کے احترام میں لیا؟ چلیے نوازوں کی محبت نہیں کیا۔ نوازوں نے کہا نانا سب کے اونٹوں کی رسیاں ہیں، ہماری سواری کی رسی نہیں، بال پکڑے ایک کے ہاتھ میں ایک طرف کے بال، دوسرے کے ہاتھ میں دوسری طرف کے بال، کہا تمہاری یہ رسی ہے، اب بچے چاہیں تو دائیں کو موڑیں، بچے چاہیں تو بائیں کو موڑیں، کس کی زلفیں ہیں ہاتھ میں؟ رسالہ کی زلفیں ہیں۔ یہ نوازوں کی محبت تھی، یہ شاعر اللہ کا احترام تھا۔ کیا کیا پیغمبر نے؟ ذرا غور سے اس پیغمبر کے ایکشن کو دیکھو، اپنی زلفیں اپنے نوازوں کے ہاتھ میں دے دی۔ اگر بچے دائیں موڑنا چاہیں تو پیغمبر دائیں ہی موڑیں گے نا، اور اگر بچے دائیں موڑنا چاہیں تو پیغمبر دائیں ہی موڑیں گے نا۔ اللہ اکبر، اتنا اختیار دیا حضرت حسین رسالت کو، چاہے دائیں طرف لے جاؤ یا بائیں طرف لے جاؤ، یہ یقین ہے کہ جس طرف لے جاؤ گے اسی طرف رسالت محمد بچے گی۔ یہ کیا تھا شاعر اللہ؟ یہ نوازوں کی محبت۔ چلیے نوازوں کی محبت، نوازا پیر پر پیغمبر سجدے میں، سجدے کو طول دیا ایک بار دو بار ستر بار کہا، سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ یہ کیا تھا؟ نوازوں کی محبت یا شاعر اللہ کا احترام؟ اللہ اکبر، اگر یہ سب کچھ نوازوں کی محبت میں ہو رہا تھا تو ایسی رسالت تو عجیب و غریب قسم کی رسالت ہے۔ یہ رسالت نوازوں کی محبت میں سجدے سے طول نہیں دے رہی تھی میرے دوستو، یہ رسالت شاعر اللہ کی تعظیم میں سجدے کو طول دے رہی۔ میں شاعر اللہ ہے پڑھ رہا میں تک پڑھوں، جو اللہ کے علامتوں کی تعظیم کرتا ہے یہ اس کے قلب کے تقوی کی بات ہے۔ تو آج ہمارے حسین علیہ السلام کی تعظیم کرتا ہے یہ اس کے قلب کے تقوی کی بات ہے۔ قربانی کا جانور اگر کھڑا ہو تو اس کا احترام کرو، قربانی کے لیے آیا ہے۔ تو وہ گھوڑا جس پر سوار ہوئے امام حسین علیہ السلام، وہ علم جو آپ کے ہاتھ میں تھا، وہ شعار علامات جو کربلا کی علامات تھی، وہ ساری کی ساری علامات ہیں جن کے ذریعے سے خدا کی شناخت ہوتی ہے۔ سب قابل احترام ہیں، کسی کی عبادت نہیں کی جاتی میرے دوستوں، نہ زلجنا کی عبادت ہو رہی ہے، نہ علم کی عبادت ہو رہی ہے، نہ کسی اور تبرم کی عبادت ہو رہی ہے، نہ امام حسین علیہ السلام کی عبادت ہو رہی ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ سب کی تعظیم۔ بمن علیہ السلام انشار اللہ فانہا من تقل قلوب، یہ تمہارے دل کے تقلے کی بات ہے اگر تم اللہ کی علامتوں کا احترام کرو۔ اور جو اللہ کی علامت ہے یہ دعا الہین ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بوادی غیر ذی قری، ربنا لتقوم الصلاة، پروردگار میں نے لا کر اپنی اولاد کو اس کعبے کے ساتھ اس تیری بے آب و ہوا بستی اور زمین پر لا کر ڈال دیا، ربنا انی اسکنت ذریتی بوادی غیر ذی قری، ربنا لتقوم الصلاة، انتقا بیت المحرم میں تیرے محترم گھر کے پاس اپنی ذریت میں لے آیا، ربنا لیقوم الصلاۃ، پروردگار تاکہ قیام صلاۃ کہاں پیدا ہو جائے۔ ناس اب ناس کے دل میں ان کے لیے محبتوں کو پیدا کر دے، یہ دعا ابراہیم ہے میرے دوستو، یہ دعا ابراہیم ہے۔ وہ جلتی ہوئی زمین پر حاجرہ اسماعیل کو چھوڑ گئے تھے، بیت محرم اور بیت محترم کے سائے کے اندر، اور دعا کی تھی، مقصد کیا ہے؟ لیقوم الصلاۃ، صلاۃ کا حق ادا ہو جائے، اور قیامت تک یہ گواہی دی جاتی رہے گی۔ حسین ابن علی کے لیے ارشد انک قد اقمت الصلاۃ واعطیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونهیت عن المنکر وآتیت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین، قیامت تک یہ گواہی دی جاتی رہے گی۔ کس بات کی گواہی؟ ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے قیام الصلاۃ کے حق کو ادا کر، یہی دعا تھی نا ابراہیم کی، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنی ذریت کو اس بے آب و گیا بستی میں، تیرے محترم گھر کے سائے میں، ربنا لیقوم الصلاۃ، میری یہ ذریت قیام صلاۃ کے حق کو ادا کر دے، ارشد قد اقمت الصلاۃ، گواہی ہے قیامت تک کے لیے قیام صلاۃ کا حق کربلا میں ادا ہو گیا۔ تو اللہ اکبر، یہ امام حسین علیہ السلام کی کربلا کے شاعر کا یاد کرنا، یہ رویہ شاعر اللہ ہے، فانہا من تقل قلوب، یہ دل کے تقوی کی بات ہے کہ جب علامات خدا کا احترام کیا جاتا ہے، عبادت نہیں کی جاتی میرے دوستو، عبادت نہیں کی جاتی، عبادت فقط اللہ کی ہوتی ہے، یہ فقط شاعر اللہ کا احترام ہے، ایسے ہی جیسے قربانی کے جانور کا احترام ہوتا ہے، ایسے ہی جیسے سباؤ مرنا کا احترام ہوتا ہے. اور پھر کیوں نہ یہ احترام ہو، کیوں نہ احترام ہو، جو کربلا اور عراق کی زمین سے واقف ہیں کیا انہیں نہیں پتا یہ زمین کتنے نبیوں کا مسلح ہے، یہ زمین کتنے نبیوں کا مقصد ہے، اس زمین کی زیادہ تو قبل شہادت امام حسین علیہ السلام کس کس نے آ کر نہ دیکھا، وہ آدم بھی ہے، وہ نوح بھی ہیں، وہ شیس بھی ہیں، وہ موسیٰ بھی ہیں، وہ عیسیٰ بھی ہیں، وہ ذوالقرن بھی ہیں، کس کس پیغمبر کا نام لوں. ایک عراق کی زمین قبل شہادت امام حسین علیہ السلام سے انبیاء کی آماجگاہ بنی رہی، ہر نبی تعزیت کرتا ہوا گزرا، آخری نبی کو اس زمین کے معاملے میں کہ میری تعزیت قبول ہو آپ کا فرزند یہاں قتل کیا جائے. نمی محرم کی رات امام حسین علیہ السلام جناب ابو ذر غفاری کے غلام حضرت جان کے کہنے میں تھے. جان اسلحہ بنانے کا ہنر جانتے تھے، شہیدوں کل کے مجاہدوں کی تلواروں پر دھار لگا رہے تھے، کچھ تیر سیکھ کر رہے تھے. امام جان کی وہ ہنر ملاحظہ فرماتے ہوئے آپ نے چند اشعار پڑھے. جناب زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا خیمہ جون کے خیمے کے ساتھ تھا، شب عاشور سارے خیمے قریب قریب کر دیے گئے تھے، ایک کی تناب دوسرے میں، دوسرے کی تناب تیسرے میں، تاکہ درمیان میں سے کوئی گیپ نہ رہے، اتنے قریب خیمہ کو لے آیا گیا تھا. تو قریب کرنے میں جناب جون کا خیمہ جناب سید سجاد کے خیمے کے بالکل برابر میں آ گیا. امام فرماتے ہیں کہ مجھے بخار کی شدت تھی اور میری پھوپھی میری تیمارداری کر رہی تھی. کیا تیمارداری ہوگی دشتے بلا میں، ارے بخار کے مریض کے سر پر رکھنے کے لیے پانی تک نہ ہو، پلانے کے لیے دو گھونٹ نہ ہو، کیا تیمارداری، فقط دلاسا ہی ہوگا. جب میرے بابا نے وہ اشعار پڑھے جن کا مطلب یہ تھا کہ دنیا تو کتنی چھوٹی ہے اور تیری طلب کون کرتے ہوں گے، اس گھاٹے کا سودا، میں اس رستے پر چلنا چاہتا ہوں جو ہمیشہ زندہ رہنا اور بقا کا راستہ ہے، میری موت میرے قریب پہنچ چکی ہے، شہادت کی دستک میرے کانوں میں سنائی دے رہی ہے. یہ مفہوم تھا ان اشعار کا. میرے بابا نے ایک بار وہ شعر پڑھا، میں نے اور پھوپھی نے وہ شعر سنا، دونوں کے دل اندر سے کانپ گئے. دوسری بار بابا نے وہ شعر دوبارہ گنگنایا، ہلکے ہلکے بہروں میں امام حسین علیہ السلام وہ شعر پڑھنے لگے. پھوپھی نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور میں نے پھوپھی کے، ہم دونوں رونا چاہتے تھے، وہ میرے خیال سے نہ روئی اور میں ان کے خیال سے آنسوؤں کو تھامے رہا. جب تیسری بار میرے بابا نے وہ شعر پڑھا تو میری پھوپھی کے جب تک دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا، انہیں بار بار یا محمد اس صدا کو بلند کیا، اور پھوپھی کا رونا تھا. بابا کہنے میں تشریف لے آئے، آپ نے آ کر اپنی بہن کے سر کو اپنے دامن میں لے لیا. اب پھوپھی نے بابا سے بلند رونا شروع کیا. جب بہت دیر پھوپھی رو لی، بابا ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے بیٹھے رہے. بابا نے پھوپھی کو خطاب کیا، زینب صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہ چھوڑو، ارے دیکھو نانا مجھ سے بہت بہتر تھے، وہ بھی دنیا سے پردہ فرما گئے، بابا نے مجھ سے اچھے تھے، ماں بھی مجھ سے اعلیٰ تھی، میرا بھائی حسن بھی مجھ سے بہتر تھا، یہ سب دنیا سے پردہ کر گئے، اب میرا بھی وقت قریب آ گیا۔ تو جناب زینب نے جواب دیا، میرے بھائی جب نانا گئے تو بابا اور ماں موجود تھے، تم دونوں بھائی تھے، اگر ماں پردہ کر گئی تو بابا اور دو بھائی تھے، اور جب بابا نے خدا آفس کہہ دیا تو میرے گھر پہ دو بھائی تو موجود تھے نا۔ جب حسن مسترا ہم سے دور ہوئے خدا ہوئے تو میرے بھائی سنگن کے آخری نشانی سے موجود تھے۔ اب زینب کے سر پر کون ہے؟ ارے میرے پاس پنجتن کی آخری نشانی، کیا وہ بھی میرے ہاتھ سے چلی جائے گی؟ میرے بابا نے کہا، زینب تمہاری بہت بڑی ذمہ داری ہے، بس آج جتنا رونا چاہتی ہو رو لو، بہن اس کے بعد تمہیں میری شہادت کے پیغام کو لے کر آگے بڑھنا ہو۔ پھر کہا، بہن میرے بچوں کی حفاظت کرنا، ارے شہیدوں کی مائیں اور بہنیں تمہارے ساتھ ہیں، بہن ان کا خیال رکھنا۔ ہائے میرے عزیزو، کتنی بڑی ذمہ داری امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن کے سپرد کر دی، اور اس کے بعد نبی محرم کو جب فوج اسقیاف امام حسین علیہ السلام کے خیموں کی طرف بڑھ رہے تھے، ایسے جیسے سمندر کی لہریں بڑھتی ہیں۔ تو آپ نے اپنے بھائی عباس سے کہا، جا کر پتا کرو ماجرا کیا ہے۔ جناب عباس گئے، پتا یہ چلا کہ رات کی تاریکی میں حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے کہا، بھائی ان سے کہو شب کو جنگ کہاں ہوتی ہے، صبح کا انتظار کریں، بس ایک رات کی مہلا۔ ہائے حسین، آپ عمر سعد سے مہلت مانگ رہے ہیں یا عمر سعد سے لشکر والوں کو مہلت دے رہے ہیں؟ کہ کوئی ہے جو پلٹ آئے، کوئی ہے جو آ کر جہنم سے بہشت کا سفر کر لے؟ حسین کی مہلت کام آئی، خور پلٹ آیا، جناب عباس گئے واپس اور کہا، ہمارے آقا کہتے ہیں کہ رات کے وقت کیا حملہ اور لڑائی ہوگی، صبح اس لڑائی کو موقف کے لیے صبح کے لیے موقف کر دو، فقط اکرام کی مہلت، ہم اس میں اللہ کی عبادت کریں۔ یہ جملہ سن کر عمر سعد نے کہا، حسین یہ عبادت میں جہنم سے نہیں بچا سکتی۔ ہائے عزیزو، یہ منافقت کا عالم تھا کہ حسین کو یہ جواب دیا جائے۔ ہائے وہ منافقین جتھا بنا چکے، وہ ناشو کی شب امام حسین علیہ السلام نے کیسے بسر کی؟ یہی وہ رات تھی نا میرے دوستو، کبھی اپنے جوانوں کو دیکھا، کبھی اپنی بہنوں کے خیموں میں گئے، کبھی اپنی بیٹیوں کے سروں پر ہاتھ رکھا، کبھی مسلم کے یتیموں کو پوچھا، کبھی اظہار انصاف کی خبر لی، کبھی دوستوں کی محفل میں جا کر بیٹھے، اور کبھی خالد کی بارگاہ میں سجدے کے اندر سر رکھا۔ اللہ اکبر، حسین علیہ السلام نے عاشور کی رات کو تمام کیا، اور صبح عاشور نمودار ہوئی، ایک بعد ایک جوان گیا اور اپنے مقتل سے انہوں نے حسین علیہ السلام کو سلام آخر کرتا چلا گیا، یہاں تک اور بہن کا کہنا میں کوئی باقی نہیں۔ زمارت کر رہی ہو رہی ہے، حسین ابھی تو بچائے جیسے بھیجو تاکہ اس کا سر کاٹ کر ہم جنگ کے انتظام کی منزل تک پہنچائیں۔ ہائے میرے دوستو، اب خیموں میں کوئی نہیں، میرا بیگانم کو حکم دیا، بیبیاں دو قطار میں کھڑی ہو جائیں، میں سب کو سلام آخر کر لوں۔ اور بیبیاں دو قطار میں کھڑی ہو گئی، اے میں خوش ہوں، تم پر میرا سلام، اے میرا باپ تم پر میرا سلام، اے میرا لال تم پر میرا سلام، اے سلام تم پر میرا سلام۔ میری ماں جائی بہن زینب، تجھ پر میرا سلام، پردہ پکڑی ہوئی زندہ ماں کی زمین زندہ، تجھ پر میرا سلام۔ حسین خیمہ سے نکلے، کئی بار پردہ اٹھا کئی بار گرا، بیٹی نپٹ جاتی بابا آخر بار باہر نکلے بغیر بھائی جائے گا کوئی سواری کا جانے والا نہ تھا زینب بجائے بہت کام کر لے آئی سواری میں حسین سوار ہوئے اب آگے بڑھنا چاہتے تھے گھوڑے نے سر کو جھکا لیا آگے نہیں بڑھتا آپ نے کہا اے اشوک بھائی یہ تیری آخری سواری ہے اس کے بعد حسین تجھے تکلیف نہیں دے گا گھوڑے نے سر کو جھکایا ہائے میرے امام نے عظیم منظر دیکھا سکینہ گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی اور کہہ رہی ہیں سجنا صبح سے جو گیا واپس نہیں آیا ارے میرے پاس اگر تو لے گیا تو میں یقین آ جاؤں گی اتر آئے حسین گھوڑے سے اتر آئے حسین گھوڑے سے بیٹی کا گوشت اٹھایا کہا میرا انتظار مکر میں ہے بیٹی مجھے وعدہ پورا کرنا ہے کہا بابا اچھا مجھے سینے پہ لٹا لیجیے ہائے کٹے بلا میں حسین لیٹ گئے سکینے میں سینے میں سکینہ تھوڑی دیر سے اندر بچی اٹھ گئی کہا دل بھر گیا کہا نہیں دادی کی آواز آتی ہے سکینہ حسین سے میں نہیں بہت خرید آ گیا ارے میرے دوستوں حسین حسین گھوڑے پر سوار ہوئے مکتب کی طرف چلے اے میرے ساتھ اور کبھی لڑتے لڑتے دریا کے کنارے جاتے اور اپنے بھائی کو آواز دیتے اور بس ہم کو تمہاری لڑائی کی داد دیتے ارے اپنے بھائی کو جل دے دو ارے کبھی لڑتے لڑتے بیٹے کو لاشیں بناتے اور ارے اس کی لڑائی دیکھو تو گھوم جاتا ہے ارے اس کی جنگ دیکھو جس کا 18 برس تک بیٹا حاصل کر دیا ارے اس کی لڑائی دیکھو جس کے ساتھ بھائی ارے حسین لڑتے لڑتے آگے جا رہے ہیں تو کپیل تین ایسے لگے سارے ہم نے تین بدلے ایسے کچھ چلنی تھی جیسے مچھلی کے جسم میں چاہتے ہوتے ہیں تیر ہی تھی تیر ہی تیر لیکن تین تیر ایسے لگے جو قاتل ثابت ہوئے پہلا تیر انہوں نے حسین علیہ السلام کے ذہن میں آ کے لگا اس تیر کو کھینچ کر نکالا موت کا خون کا کرنا دوسرا تیر کھینچا رکھتا آپ کا.